الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ کسی عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور کسی عمل کو کسی کام کو اللہ ہی کی رضا کے لیے چھوڑ دینا کسی عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور کسی عمل کو اللہ ہی کی رضا کے لیے چھوڑ دینا یہ اخلاص ہے جو کام کرے اللہ کے لیے کرے چھوڑے تو بھی اللہ کے لیے اس لیے جو نظر کی حفاظت پر فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ من ترکہا مخافتی کہ جس نے نظر بازی کو چھوڑا عورتوں کو لڑکوں کو نہ دیکھا لیکن میرے خوف سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مخافتی میرے خوف سے ایسا نہ ہو مخلوق کے خوف سے یا کسی اور خوف سے بلکہ میرے خوف سے تو ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی ایسا ایمان اس کو عطا کروں گا کہ جس کی مٹھاس کو اپنے دل میں موجود پائے گا تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا میرے خوف سے ہو یہ دوسرے قسم کی خوف ہے تو وہ جو دوسرے خوف ہے وہ گویا اخلاص پر مبنی نہیں ہے اور جو خوف اللہ کے لیے ہو اور اس کی علامت یہ ہے کہ اکیلے بھی جب ہو مثلاً کہیں سفر پر جا رہا ہے اکیلے بھی ہے ایئرپورٹ پر ہے تو وہاں بھی نظر بچائے کہ کوئی جاننے والا نہیں ہے پھر بھی نظر بچائے اس کو کہتے ہیں اخلاص اور اسی طریقے سے کسی عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ بھی اخلاص ہے کہ کوئی عمل ہو وہ محض اللہ کے لیے ہو اس سے کوئی طلب جا واہ واہ تعریف مقصود نہ ہو اور اس کے اندر ایک ضروری بات ہے وہ یہ کہ کسی عمل کو جب شروع کیا اب اس کو مخالفت کی وجہ سے یا مشقت اور تکلیف کی وجہ سے چھوڑ دینا جبکہ شرعی عذر نہیں ہے تو اس کو درست نہیں ہے اب دیکھیں جماعت کی نماز ہے شریعت نے عذر پیش کیا عذر کو قبول کیا اور وہ عذر کی قبولیت یہ ہے کہ جیسے بیمار ہے یہاں تک کہ ایسا بیمار جس کو خادم کی ضرورت ہے تو اس خادم کے ذمے سے بھی جماعت کی نماز کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم اس کی خدمت کرو بیمار ہے اس کو جماعت کی نماز کے لیے عذر دیا یہاں تک کہ ایک آدمی مسافر ہے مسافر کے لیے دو رکعت کر دی یہ بھی شریعت کا عذر ہے اس کو شریعت نے عذر بنایا تو وہ عذر جو شریعت کے ہیں اس عذر کے بغیر اگرچہ اس میں مشقت نہیں ہے جیسے انسان سفر کر رہا ہے مان لو بزنس کلاس سے سفر کر رہا ہے گاڑی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا آرام سے گیا اور لاؤنج میں جا کر بھی سو گیا پھر جہاز میں بھی جو نا اچھی سیٹ ملی وہاں بھی سو گیا آگے بھی اترا جناب خوب اب تو ایئرپورٹوں پر ایسا انتظام ہو گیا کہ آپ ایئرپورٹ نکلنے سے پہلے وہاں جائیں نہائیں دھوئیں کپڑے بدلیں پھر آگے جائیں باہر نکلیں فریش ہو کے باہر نکلیں ایسے بھی انتظامات اب ایئرپورٹوں پر ہو گئے تو اب کوئی مشقت نہیں ہے اس میں آرام سے سفر ہے لیکن چونکہ شریعت نے فرمایا کہ یہ عذر ہے اس لیے اس عذر کو قبول کیا جائے گا اور ایسی مشقت جس کو شریعت نے مشقت نہیں کہا یا عذر اس کو قبول نہیں کیا تو پھر وہ کیسی مشقت ہو پھر اس مشقت کو اختیار کرنا محبت ہے پھر اس مشقت کو اختیار کرنا یہ محبت ہے جیسے جب تک جہاد نہیں ہو رہا تو اتنی تک ہے کہ دعا مانگے کہ اللہ نہ ہو جہاد اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی بدر کے موقع پر آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ یہ مارکہ نہ ہو لیکن اب دیکھیے بتائیے اب جہاد سے بھاگنا، اس کو بظاہر تو الفاظ کیسے ہیں، یعنی بظاہر مضمون ایسا ہے کہ جی جہاد نہ کرو، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے نا، لیکن چونکہ اب یہ نہ کرنا خود منصوص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لہذا یہ عذر ہے، اس کو منع ہو. لیکن جب اب اس کے بعد شروع ہو گیا یا ایسا موقع آیا کہ جہاد ضروری ہو گیا، مارکہ پڑ گیا، اب اس میں مشقت ہے، لیکن چونکہ یہ مشقت مطلوب ہے، اب اس مشقت کو محبت کہا جائے گا. اب جان کی بازی لگاؤ، سر دھڑ کی بازی لگاؤ، یہ بھی کیا سر دھڑ کی بازی لگاؤ اور جان کی بازی لگاؤ. تو ایسی مشقت پھر جبکہ کسی عمل کو اختیار کرنے میں ہو تو پھر وہ مشقت خود بھی اخلاص ہوتی ہے. لہذا اخلاص کے لیے ایک قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ وہ شریعت کے تابع ہونا چاہیے. یہ بھی ایک بات ہے کہ اخلاص شریعت کے تابع ہونا چاہیے، خلاف شریعت نہ ہو. لہذا جو اخلاص خلاف شریعت ہوگا وہ اخلاص مقبول نہیں ہوگا اور قبول نہیں ہوگا. اس کی مثال میرے دادا شیخ، میرے پیر و مرشد کے شیخ حضرت مولانا شاہ براہ اللہ صاحب ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کو سب سے آخر میں خلافت دی تھی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حکیم الامت کے خلفاء میں سب سے آخر میں انہی کا انتقال ہوا. تو انہوں نے ایک عجیب مثال سمجھائی، اور میرے شیخ بھی یہ مثال فرمایا کرتے تھے، حضرت والا ہردوئی سے براہ راست بھی سنی. فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد ایک شخص اپنے گھر میں گیا، گھر میں کوئی نہیں ہے، بیوی بچے نانی کے گھر گئے ہوئے، گھر کے دروازے بند کیے، ٹیلی فون بند کیے اور جناب پردے لگائے، کوئی اندر ایسا کمرہ ہے چھپ کے اندر ہے اس کمرے میں. اب اس نے وہاں نفلیں پڑھنا شروع کر دی، دو چار چھ، اس نے کہا چلو میں. یار کتنی عجیب بات ہے واقعی. اب ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے، وہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے، خلیفہ بادشاہ ہارون رشید. یار وہ بادشاہ ہو کر 1000 پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو 1000 تو دور کی بات، 10 پڑھنا مشکل ہے. کیا لوگ تھے جن کے بادشاہوں کا یہ حال ہے، جن کے بادشاہوں کا یہ حال ہے، جن کو ہم بڑے مزے سے جن پہ تبصرے کرتے، ذرا ان کی عبادت تو دیکھیے کہ 1000 رکعت تو روزانہ، جبکہ بادشاہ کے کام بھی انجام دے رہے ہیں اور وہ زمانہ جہاد بھی چل رہا ہے، کتنی سلطنت اور کتنا سب کچھ، اور جناب 1000 رکعت نفل پڑھنا کوئی گویا. کیا عجیب فکر اور کیا عجیب درد تھا. یہاں تو ہم لوگوں سے 10 رکعت نفل دن بھر میں پڑھانا مشکل ہے. ہاں واٹس ایپ پہ لگا دیں، موبائل پہ لگا دیں، ایس ایم ایس پہ لگا دیں، پیکیج پہ لگا دیں، تو پھر تو گھنٹوں گھنٹوں، وہ وقت وہاں کے لیے ہے، لیکن نہ نفلی نماز کا کوئی ہمارے ہاں وہ نہیں کہ نفل پڑھے تو پھر نیند آنے لگتی ہے. تو اب میرے شیخ فرما رہے ہیں کہ عصر کے بعد اس نے نفلیں پڑھنا شروع کر دی. عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے. یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو حرمین شریفین لے جائے، بار بار لے جائے، مقبول حاضری نصیب فرمائے، اگر کوئی آدمی طواف کرتا ہے عصر کے بعد، تو دو رکعت جو طواف کی ہے، دو رکعت جو واجب کہلاتی ہے، اس کو بھی عصر کے بعد نہیں پڑھنا، بلکہ پھر جب وہ مغرب کا وقت شروع ہو جائے اس وقت پڑھے. اب اخلاص کی کیا معنی کہ مخلوق کو خبر نہ ہو، اور تھوڑا آگے آ جاؤ. اخلاص کی کیا معنی ہے کہ مخلوق کے لیے کوئی عمل نہ ہو، مخلوق کو خبر نہ ہو، یہی ہے نا اخلاص. اب اس آدمی کے اخلاص میں کوئی شبہ ہے کہ جو مخلوق کا ذرا شائبہ نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتا نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ شخص کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنے چھپ کر یہ نفل پڑھ رہا ہے. لیکن چونکہ اب کیا بات ہوئی، اب مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس کا یہ اخلاص مقبول اور قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے یہ قاعدہ اور اصول یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ارے میاں سامنے بیٹھنا، تھوڑا ایسے بیٹھ، کہ اخلاص کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ تابع شریعت اور مسئلے کے تابع ہونی چاہیے. اخلاص کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسئلے کے تابع ہونے چاہیے. جیسے عوام میں کئی چیزیں مشہور ہیں نا، بہت ساری باتیں ہیں، جن میں سے ایک بات وہ بھی ہے کہ بقرعید کے دن سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز کے صبح اٹھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد جب تک قربانی نہ کرے تو بہتر اور مستحب یہ ہے کہ کچھ کھائے پیئے نہیں، کچھ کھائے پیئے نہیں. اس کو تو اس کو عوام لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو عوام کہتے ہیں کہ جی روزہ ہے. تو یاد رکھیے گا ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ روزے کی اصطلاح سے بالکل مخالف ہے یہ بات. اس لیے ایسے وقت میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا درست نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں، جیسے عید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیدیں فرمائی ہیں، اس دو عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ، عید الضحیٰ، چھوٹی عید، بڑی عید، میٹھی عید اور نمکین عید، بکرے والی عید، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، چاہے وہ عید میلاد النبی کے نام سے کی جائے، کوئی عید نہیں ہے. اگرچہ خوشی کے معنی میں ہے لیکن وہ جو اصطلاح عید ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا. تو اس لیے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی مثال کتنی پیاری، فرمایا اور سمجھایا کہ دیکھو ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں جاتا ہے، جبکہ بچے کہاں گئے ہیں؟ نانی کیا، گھر میں کوئی نہیں ہے، دروازے بند کیے، کھڑکیاں بند کی، پردے لگائے، اور گویا کہ اپنے وجود کے تمام آثار کو ختم کیا، موبائل بند، کسی کو بتایا نہیں میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور عصر کی نماز کے بعد وہ نفل پڑھ رہا ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب اخلاص اگر اسی کا نام تھا کہ مخلوق نہ دیکھے تو یہ شخص تو مخلص ہے، اور کسی کو بتا بھی نہیں رہا، یہ بھی اخلاص کی علامت ہے. پردے وغیرہ ڈال دینا، تنہائی کر لینا، یہ بھی اخلاص کی ایک ظاہری علامت ہے. لیکن چونکہ مسئلے کے خلاف ہے کہ عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس ایک مسئلے کی وجہ سے اس کا یہ اخلاص مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے. لہذا یہ شخص مخلص نہیں کہلائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص مخلص ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کر رہا ہے، تو یہ شخص مخلص نہیں کہلایا جائے گا. اس لیے اخلاص کے لیے شرط ہے کہ وہ تابع ہو. اب ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اس نے نیت بھی نہیں کی کہ وہ مجھے دیکھے، لیکن چونکہ مسئلے کے خلاف ہے اس لیے یہ شخص مخلص نہیں ہے. اس کے برعکس ایک وہ شخص مسجد میں آیا، اب اس نے دیکھا کہ ایسا وقت ہے کوئی بھی نہیں ہے، میں نماز پڑھوں. ابھی نمازی آنا شروع نہیں ہوئے، نماز کا وقت قریب ہے لیکن نمازی آنا شروع نہیں ہوئے. اب اس نے نماز شروع کر دی، چاہے صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے چاہے نوافل پڑھ رہا ہے. اب اس نے نماز شروع کی اور اب ایک خیال اس میں پیدا کیا اس نے، اور وہ یہ کہ اب لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو سب سے پہلے مسجد میں آنے والا میں ہوں، اور دیکھو میں آ کر یہاں نماز پڑھ رہا ہوں یا تلاوت کر رہا ہوں یا ذکر کر رہا ہوں یا دعائیں مانگ رہا ہوں، جو نیک عمل کروں لوگ آئیں گے اور مجھ کو دیکھیں گے. اب اس نے پورا وہ عمل کیا، صلاۃ التسبیح پڑھی، نماز پڑھی، ذکر کیا، تلاوت کیا، کوئی نہیں آیا، کسی نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن اس تمام نہ دیکھنے کے باوجود یہ شخص ریاکار ہے، اخلاص نہیں ہے اس میں. اور حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ، حضرت والا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھول پور میں جلسہ تھا، حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا مغرب کے بعد اوابین پڑھنے کا، فرمایا سینکڑوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے وہاں، ایک جمع غفیر تھا، حضرت اسٹیج پر تشریف فرماتے وہی نماز پڑھ رہے تھے، مغرب کے بعد حضرت نے اوابین شروع کر دی، کیونکہ روزانہ پڑھتے تھے. اب ہم لوگ ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے کیا اور پڑھا تو لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، لہذا لوگوں کی وجہ سے اپنے روزانہ کے معمول کو ترک کر دیا، عبادت کو ترک کر دیا کہ لوگ کہیں گے اچھا بڑے نیک ہیں، لہذا نیک کہلانے کی وجہ سے کہ لوگوں کے سمجھنے کی وجہ سے کہ ہمیں نیک کہیں گے، عمل کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا. تو ایسا شخص بھی یاد رکھیے گا مخلص نہیں ہے، کیونکہ اخلاص کی تعریف کیا ہے کہ کسی عمل کو مخلوق کے لیے کرنا یا کسی عمل کو مخلوق کی وجہ سے چھوڑ دینا. مثلا تلاوت کرتا ہے روزانہ مسجد میں، ایک اس نے وقت بنایا ہے، کوئی نہیں ہوتا، وہ اکیلے بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے، اب اس دن کوئی آ گیا، اب اس نے تلاوت چھوڑ دی، یار کہے گا کہ دیکھو تلاوت کر رہا ہے، تو یہ شخص بھی مخلص نہیں کہلائے گا، کیونکہ مخلوق کی وجہ سے اس نے عمل کو چھوڑ دیا. اب یہاں پر کیا اصول ہے؟ یہاں پر اصول یہ ہے کہ جو عمل کرنے کا یہ آدمی ارادہ کرتا ہے یا معمول ہے، یا گھر سے چلا کہ میں مسجد میں جا کے ایک کام کروں گا، اب وہاں دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے، اسے کہا اگر میں کرتا ہوں تو یہ تو لوگ دیکھیں گے، اگر نہیں کرتا تو یہ شخص مخلص نہیں کہلائے گا. اور اگر آتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے تو اپنے گھر سے نیت کرتی، دیکھتے ہیں دیکھتے رہے، اب اس نے عمل کیا، اس نے کہا بھائی مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ ہو یا نہ ہو مجھے نہیں، بلے دیکھ لے، تو اب یہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ عمل کر رہا ہے، لیکن یہ شخص مخلص کہلائے گا. اب آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، یہی تو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے، سمجھایا کہ ایک آدمی تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کی نیت دکھانے کی تھی، لیکن اس کو نہیں دیکھا، یہ شخص ریاکار ہے. اور ایک شخص جس کی نیت دکھانے کی نہیں ہے لیکن اس کو لوگوں نے دیکھا، یہ شخص ریاکار نہیں ہے. یہ ہے اصول کی بات جو میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ سمجھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے. دیکھا نا آپ نے صاحب کتنی عجیب بات کہ ایک آدمی جس کو سب دیکھ رہے ہیں دکھا نہیں رہا، لہذا یہ شخص مخلص ہے. اور ایک شخص دکھا رہا ہے لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ شخص ریاکار ہے. اس لیے سارا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھنا اور دکھانا، بس ان دو باتوں میں بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک آدمی کو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ دکھا رہا ہے، یہ شخص مخلص نہیں ہے. اور ایک آدمی دکھا رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا، دکھا رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ شخص مخلص نہیں ہے. اور ایک آدمی دکھا نہیں رہا لیکن دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ شخص جو ہے وہ مخلص ہے اگرچہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. اور ایک شخص نہ دکھا رہا ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو، وہ بھی مخلص ہے. اور ایک شخص، یہ تین صورتیں ہو گئی، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دکھا بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے، یہ شخص بھی جو ہے چونکہ دکھا رہا ہے اس وجہ سے یہ شخص بھی جو ہے ریاکار ہے. ایک بات ہوگی نا، یہ بات سمجھ میں ذہن نشین ہوگی نا جناب، اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے دیکھنے سے صرف ریا نہیں چپکتی. حضرت کے الفاظ یوں فرمایا کرتے ہیں، فرمایا ریا ایسے تھوڑی چپک جائے گی کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے تو چپک کے آ گئی کہ ریا ہے، ریاکار ہے. فرمایا ایسے نہیں چپکتی جب تک دکھانے کی نیت نہ کرے. ایک بات، ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا، وہ مسئلہ کیا نام ہے؟ دیکھنا اور دکھانا. دوسری بات، جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اخلاص شریعت کے تابع بھی ہونا چاہیے، اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ دیکھ رہا ہے نہ دکھانے کی نیت ہے، لیکن مسئلے کے خلاف ہے. جیسے وہ عصر کی نماز کی مثال دی کہ نفل نہیں پڑھ سکتا اثر کی نماز کی بات، اگرچہ نہ یہ دکھا رہا ہے نہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ بھی ریاکار کہلائے گا، اس لیے مسئلے کے تابع ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کی پکی پکی نیت ہے دکھانے کی، وہ بھی مخلص کہلائے گا، اس کی پکی نیت ہے کہ لوگ دیکھیں، تو ایسا شخص بھی مخلص کہلائے گا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ شیخ ہے، استاد ہے، والد ہے جو اپنے باپ کو، اور شیخ ہے جو اپنے مریدوں کو، استاد ہے جو اپنے شاگردوں کو، یا مقتدا ہے قوم کا ایک عالم بڑا ہے، وہ اس کو دیکھ کر اگر مسلمان وہ یہ نیت کرتا ہے کہ مسلمان دیکھیں جیسے صحابہ دکھاتے تھے، صحابہ دکھاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، فرماتے تھے رأیتو سمعتو، میں نے دیکھا میں نے سنا، اب یہ سب دکھاوا کر رہے ہیں وہ صحابہ، اور مقصد یہی ہے ان کا، تعلیم مقصد ہے، سکھانا مقصد ہے، لیکن چونکہ ان کی نیت یہ ہے کہ یہ اس عمل میں لگ جائیں اور ہمیں ان سے کوئی دنیاوی نفع مقصود نہیں ہے، کہ نہ یہ کہ مال ملے گا نہ یہ کہ تعریف ملے گی، بس وہ عمل سیکھ جائیں، عمل میں لگے، دیکھ اعمال کریں، تو ایسا شخص بھی چونکہ یہ بھی مسئلے کے تابع ہو گیا تو باوجود دکھانے کے یہ شخص بھی مخلص کہلائے گا۔ اب آپ دیکھیے سبحان اللہ کتنی باریکی ہے، اسی لیے تو کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت مولانا منصور صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بہرحال اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تصوف جو ہے اس کا نام نہیں ہے کہ لمبی لمبی زلفیں رکھ لینا اور جناب حق و حق کے نعرے لگا دینا، فرمایا یہ تو وہ بال سے زیادہ زیادہ باریک چیزیں ہیں کہ جس کو بغیر شیخ کے، بغیر عارف اور معرف کے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بغیر عالم ربانی کے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آپ دیکھیے اخلاص میں کتنی باریکیاں، لائٹ بند کر دو۔ اسی طرح سے تصوف کے اندر اور اخلاص کے اندر ایک بات اور بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کام کو شروع کیا اور مثلا وہ دین کا کوئی کام ہے، اب اس دین کے کام کو شروع کیا اخلاص کے ساتھ، اخلاص یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کہ مجھے اس سے اللہ ملے، کوئی ہدیہ تحفہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی مطلب اور مقصد نہیں، اب اس نے کام شروع کیا، اس سے کوئی کام ہی نہیں سیکھتا، دین ہی نہیں سیکھتا۔ مثلا ایک آدمی دو آدمی تین آدمی آ گئے، اب اس سے کوئی دین نہیں سیکھ رہا، یا کام کرتا ہے مخالفت شروع ہو گئی، لوگ مان لو آتے بھی ہیں مخالفت شروع ہو گئی، اب ایسے وقت میں اکثر ایک جملہ سنا گیا، مثلا ایک اور مثال، چلو اور عام فہم مثال اس کو بھی کہوں گا، اس ایک اور عام فہم مثال، ایک آدمی نے کسی کو، ایک آدمی کوئی فن جانتا ہے، اس نے وہ فن کسی کو سکھایا، یا مالی طور پر کوئی احسان کسی کے ساتھ کیا، مالی مدد کی، وقت گزرا وہی شاگرد منہ پہ آ گیا، مثلا اس نے نئی دکان کھول لی، اپنی دکان کھول لی، اپنا ٹھیا لگا لیا، اور جناب اس کا ٹھیا زیادہ چلنے لگا، اور استاد جی مکھیاں مار رہے ہیں اور کھجلی کر رہے ہیں، اور وہ تو پتا ہے نا کھجلی کیسے کی جاتی ہے، وہ خاص کھجلی ہوتی ہے، شرح کی ضرورت نہیں، یا کسی کے ساتھ احسان کیا، حالات ایسے آئے کہ وہی شخص جس کے ساتھ پر احسان کیا تھا وہی شخص مخالف ہو گیا۔ اب ہمارا ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، یار میں نے اس کو اخلاص کے ساتھ یہ کام سکھایا تھا، میں نے اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مدد کی تھی، یہ اکثر جملہ استعمال کی. یا کوئی اور بات ہوتی کہتے ہیں میں نے تو اخلاص سے یہ کام کیا تھا، پھر یہ الٹا ہو گیا، کیونکہ کبھی کبھی کام ہوتا ہے نا وہ الٹا ہو جاتا ہے، کرنے کیا چاہتے ہیں ہو جاتا الٹا ہے وہ. یعنی مثلا انسان پکڑ میں آ جاتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، پھر اس وقت ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ میں نے تو بڑے اخلاص سے کیا تھا. تو یاد رکھیے گا اس جملے کا یہ استعمال خود اخلاص کے منافی ہے. پہلی بات تو ہمارے اخلاص کی کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ریا اور دکھاوا ایسی چیز ہے کہ کالے پتھر پر کالی چونٹی ہو. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھا رہے ہیں کیا کہ کالی رات ہے، اندھیری رات، گھٹا ٹوپ اندھیرا، بجلی نہیں، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی. اب آپ بتائیے، کالی رات، اندھیری رات، روشنی کا نام و نشان نہیں، کالا پتھر، کالی چونٹی. اس کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی ہم دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا ریا دکھاوا ایسے ہی گھستا ہے. اب آپ بتائیے، ریا اور دکھاوا ایسے ہی اندر گھستا ہے، یہی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے اس بات سے. انہوں نے عرض کیا کہ اس کی سے نجات کرے، فکیف النجات، اس سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا پڑھو، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم، وان اشرک بکا وانا اعلم، واعوذ بکا، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. کہ اللہ میں آپ کی سے پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، یعنی ریا کروں، اور میں اس کو جانتا بھی ہوں، اور واستغفرك میں اس چیز سے مغفرت مانگتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہوں اور میں اس کو جانتا نہیں ہوں. واستغفرك لما لا اعلم، اور اس چیز سے میں استغفار کرتا ہوں کہ وہ شریک ٹھہراؤں اور اس کو میں جانتا نہیں ہوں. اب کیا کہتے ہیں؟ جی میں نے تو کام بڑے اخلاص سے کیا تھا، میں نے تو اس کو اخلاص کے ساتھ سکھایا تھا، میں نے تو اس کی اخلاص کے ساتھ مدد کی تھی. اب آپ بتائیے، یہ خود جملہ جب اخلاص کے ساتھ کیا تھا تو اخلاص کے تو معنی حضرت مفتی شفیع صاحب یہاں فرماتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، اور یہ بھی مت بتا کہ دریا میں ڈالا ہے، کیونکہ دریا میں ڈالنے کے بعد تو نیکی نظر بھی نہیں آتی نا، جو چیز دریا میں ڈال دی وہ تو چلی گئی. اور فرمایا اخلاص یہ ہے کہ یہ بھی مت بتا کہ دریا میں ڈالا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص. اب یہ کہہ دینا جی میں نے تو بڑے اخلاص سے کام شروع کیا تھا، لوگوں نے میری قدر نہیں کی، اور اس شخص نے دیکھو احسان فراموشی کی. تو اگر جس شخص کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ الٹا یہ معاملہ کیا، یعنی ہم نے اس پر احسان کیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، تو ہم نے احسان جتلایا. احسان جتلانے والے کے لیے تو چار قسم کے عذاب ہیں کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو نہ فرمائیں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ شفقت سے گفتگو نہ فرمائیں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اس کو پاک نہیں فرمائیں گے، اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ تو وہ شخص ہے جو احسان جتلا رہا ہے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا اور میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، یہ تو احسان جتلانے والا ہے. نظر اس احسان جتلانے والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، البتہ جس پر احسان کیا جائے اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر احسان کیا ہو اس کے ساتھ مرتے دم تک اس کا معاملہ کرے، اس کے اس احسان کو یاد رکھے، اور احسان کو یاد کر کے اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرے. اور اگر کوئی اختلاف کی صورت بنتی ہو تو اس طریقے سے علیحدہ ہو جائے کہ گویا کہ اس کے ساتھ مخالفت نہ ہو، ایسے علیحدہ ہو جائے. سمجھ میں آگے نا یہ چیز؟ تو اس لیے یہ جملہ کہنا کہ جی میں نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا تھا، ہم تو اخلاص کے ساتھ جڑے تھے. تو میرے پیارے دوستو، یہ خود کیونکہ اخلاص تو وہ ہے کہ انسان کوئی کام اخلاص سے کرے، مشقت تو آئے گی، تکلیفیں تو آئیں گی. مثلا شیخ ایک کے ساتھ رابطہ کیا، شیخ ڈانٹے گا بھی، اصلاح کے لیے بہت کچھ بھی کہے گا. اگر اس پر بھی کہا کہ جی ہمیں کیوں ڈانٹا، یا بھرے مجمع میں کیوں ڈانٹا، یا ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو یہ خود علامت ہے کہ یہ شخص مخلص نہیں ہے، یہ شخص مخلص نہیں ہے. اخلاص تو یہ ہے کہ کیسی تکلیف آئے، کیسی پریشانی آئے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کا اہل بدعت تھے، جن کو تکلیف ہوئی حضرت کا پانی بند کر دیا، یہاں تک تکلیف دی کہ 3 دن تک حضرت کو پانی تک نہیں ملا. حضرت بھی، حضرت کے گھر والے بھی، پورے خاندان کے ساتھ. لیکن حضرت اس وقت کوئی اشعار بھی ہیں، کس درد سے حضرت نے اشعار بھی فرمائے تھے اس وقت. حضرت والا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ معاملہ کہ حضرت بہت تکالیف کا جانی دشمن ہو گئے، کیسے کیسے تکالیف کا معاملہ آیا. سفر اس بات پر کہ شیخ کو چھوڑ کے بھاگ جائے، سفر اس بات پر حضرت فرماتا ٹھیک ہے، جان کی بازی لگائیں گے، جو ہوگا، جان نکلے گی تو شیخ کے در پہ ہی نکلیں گے، مریں گے بھی تو یہی مریں گے. اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، یہ زندہ تو وہی زندگی دینے والے، ایسا زندہ رکھا کہ لاکھوں دلوں کو زندہ کر دیا. اور ایک عالم کو احساس زندگی اور انداز زندگی سکھا کے چلے گئے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اس لیے اخلاص کے اندر یہ بھی ہوگا کہ اختلاف بھی ہوگا، کوئی آدمی مخالفت بھی کرے گا، مشقت بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، دل بھی ٹوٹے گا، لیکن میرے پیارے دوستوں اس کی خاطر سے یہ کام چھوڑ دینا. اور کسی جب عمل کو اخلاص سے کیا تو اب اخلاص سے جاری رکھے، یہ بھی ایک اخلاص کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ باتیں اور جو چیزیں اخلاص کے لیے ضروری اور مفید ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو عطا فرمائے، اپنے مخلص شکر گزار بندوں میں ہم کو شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ریا، دکھاوے، اس قسم کی چیزوں سے اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. يا الله يا كريم.